بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج نومبر 2013 کی 17 تاریخ ہے. کل ایک عرب اسکالر مجھ سے ملنے کے لیے آئے. ان کا تعلق مصر تھا, وہ کیرو میں رہتے ہیں. تو ان سے بہت لمبی بات چیت ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ. سبجیکٹ تھا اسلام اور پالیٹکس. تو آج کا یہی سبجیکٹ ہے, اسلام اینڈ پالیٹکس. ان کے بات چیت سے مجھے یہ بات واضح ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان, میرے جاننے کے مطابق وداؤٹ اینی ایکسیپشن, وائلنٹ ہو رہے ہیں. سب کے سب, یعنی کوئی ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہے, کوئی پیسیو وائلنس میں. ایکٹیو وائلنس کیا ہے؟ لڑنا بھڑنا, گن اور بم چلانا. پیسیو وائلنس کیا ہے؟ ہیٹ, نفرت. تو میں بہت سفر کیا ہے, انڈیا میں بھی باہر بھی. میرے جاننے میں ہمارا جو سی پی ایس کا حلقہ ہے اس کے باہر کوئی ایک شخص بھی میں نہیں جانتا, میں اپنے علم کے مطابق, جو وائلنس میں نہ جیتا ہو. وائلنس کا مطلب میں دونوں لے رہا ہوں, ایکٹیو وائلنس اور پیسیو وائلنس. یعنی یا تو وہ گن کلچر اور بم کلچر چلا رہا ہے, یا پھر وہ ہیٹ کرتا ہے ساری دنیا سے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اگر کوئی انکار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی انکار کرنے کی. کوئی جو انکار کرے وہ خود بھی وائلنس میں مبتلا ہوگا, نفرت میں. تو ان کی بات چیت جو اتنی لمبی چوڑی ان سے ملی ہوئی, وہ ایجپٹ کے ایک ٹاپ کے اسکالر تھے. تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کا وجہ کیا ہے. یہ مسلمانوں میں جو یہ جو کلچر آ گیا ہے, اس کلچر کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے اسلام کو مکمل اسلام بتانا, انکلوڈنگ پولیٹیکل سسٹم. یہی اس کا سبب ہے. اس زمانے میں یہ نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں یہ ٹرم یوز ہوا, اسلام ایک مکمل نظام ہے. کیونکہ آج کل جو ہے ساری دنیا میں ہی لت بولتے ہیں لوگ. عرب کہیں گے اسلام دین کامل و شامل, اور یہ جو انڈین سب کا ایڈنٹ ہے اس پہ کہیں گے اسلام مکمل نظام ہے. آپ مغرب میں جائیں تو وہاں کا مسلمان کہیں گے اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو وائلٹ بنا دیا ہے. یہ میری سمجھ میں آیا. اور کتنی یعنی سپر ایول ہے, میں سمجھتا ہوں, وائلنس میں جینا, چاہے وہ ایکٹیو وائلنس ہو یا پیسیو وائلنس ہو, دونوں میرے دیکھ سپر ایول ہے. کیوں؟ جہاں یہ کلچر آیا وہاں معرفت رخصت ہو گئی. اللہ سے محبت, اللہ کی معرفت, دین کیا گہری سمجھ, یہ سب رخصت ہو گئی. یہ مسلمانوں کا حال ہو رہا اس زمانے میں. دیکھیں اس کا راز کیا ہے. ایک ہوتی ہے آدمی کی اپنی پرائیویٹ زندگی، ایک ہوتی ہے سوشل یا پولیٹیکل لائف. تو آدمی کی اپنی زندگی جو ہے وہاں تو کسی سے آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ جو ہے چاہیں ویسے اپنے گھر میں رہیں، یعنی اللہ کو آپ ایک مانیں تو کسی سے آپ کو پوچھنا نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ تدبر اور تفکر کریں، آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگیں، تو اس میں آپ کو کسی سے ٹکرانا نہیں ہے. اپنے گھر میں اس دین کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اور اقام الدین یہی ہے، قرآن مجید جو لفظ آیا اقیم الدین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین خداوندی پر قائم کرو. یہ اقام الدین حقیقت میں آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہے کہ آپ کو اللہ کی دریافت ہو، اللہ سے محبت ہو، آپ کو اللہ سے خوف کریں، آپ جنت و جہنم کے بارے میں سوچیں، آپ اچھا اخلاق اختیار کریں، لوگوں کے لیے خیرخواہ ہوں، اپنی زندگی میں آپ امانتداری کریں، اختیار کریں، سچ بولیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اقامت دین ہیں. اس میں آپ کو کس سے ٹکرانا ہے؟ نہ کسی نفرت کرنا ہے، نہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آئے گا. پرائیویٹ لائف ہر آدمی گزار رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کو کسی سے لڑنا پڑے، چاہے سیکولر لائف ہو یا ریلیجس لائف ہو. لیکن جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو فوراً ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں پر ایک سسٹم ہوگا، انڈیا کا ایک سسٹم، سری لنکا کا ایک سسٹم، برٹن، جرمنی، فرانس، افریقہ کا سسٹم، ہر جگہ ایک سسٹم ہے. دنیا میں تقریباً 200 کنٹریز ہیں، تو ہر جگہ کا سسٹم ایک ہے. اب آپ اگر یہ عقیدہ بنا لیں کہ مجھے سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے، تو فوراً ٹکرا شروع. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے، تو کوئی ٹکراؤ نہیں. اقامت دین کا مطلب ہے اپنے آپ کو اسلامائز کرو. لیکن جب آپ مکمل دین اور سسٹم کے باتیں کریں، پولیٹیکل اسلام کی بات کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ جس ملک میں ہیں وہیں آپ دیکھیں کہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا وہاں پر سسٹم قائم ہے، ایک نظام قائم ہے. تو اپنے عقیدے کے روح سے آپ ضرور سمجھیں گے کہ میں سسٹم کو بدلوں، اس نظام کو بدلوں. تو کیا ہے؟ کیا وہ آدمی کہے گا ہاں آپ بدل دو؟ ظاہر ہے کہ وہ ریسسٹ کرے گا. جب ریسسٹ کرے گا تو ٹکرا شروع ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا ذہن جو ہے وائلنٹ بن گیا، ٹکراؤ کا ذہن. اس بم مارتے ہیں، گن مارتے ہیں، کیونکہ انہیں سسٹم کو بدلنا ہے. حتیٰ کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں بھی وہ گن مارتے ہیں، بم مارتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی انہیں سسٹم کو بدلنا ہے. وہاں بھی جو سسٹم ہے مسلم کنٹریز میں، وہاں بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کا جو اپنا ماڈل ہے اسلامک سسٹم کا، اس کے خلاف دکھائی دیتا ہے ان کو، تو اس کو بدلنے کے لیے وہاں ان سے مترفر ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی کاروائیں کرتے ہیں. تو دیکھیے، سب سے بڑی ایول جو اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہے وہ ہے یہ تصور کہ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام کمپلیٹ سسٹم ہے، اسلام دین شامل و کامل کا تصور جو ہے یہ ہے. یہ تزئین، یعنی یہ شیطان کی تزئین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے بہت سی تزئینیں کی ہیں دنیا میں. آدم کو بھی اس نے تزئین میں مبتلا کیا، لیکن سپر تزئین غالباً یہی ہے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن. سپر تزئین ہے، پوری ہسٹری میں اتنی بڑی تزئین شیطان نہیں کر پایا تھا اتنی بڑی کیا، کیونکہ یہ بہت بیوٹیفل لفظ ہے، بہت ہی بیوٹیفل ٹرم ہے. لیکن وہ بیوٹیفل ٹرم سارے ایول کی جڑ ہے. تو اسلام نے کیا تصور دیا ہے؟ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل تصور ہے اسلام کا, بہت پریکٹیکل. اپنی ذات کے معاملے میں اقامت دین, سسٹم کے معاملے میں اصول و خیر. اپنی ذات کے معاملے میں صلح کس سے کریں گے آپ؟ کسی اور ہوگا اسے صلح کریں گے. دین کی اقامت تو اپنے آپ پر کرنا ہے, لیکن جب صلح کی بات ہوگی تو دوسرے سے ہوگی. تو قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ ہے اپنی ذات کے معاملے میں اقامت دین اور سسٹم کے معاملے میں اصول و خیر. یعنی اس کو اگر لفظ بدلوں, میں لفظ بدل کہوں تو میں کہوں گا کہ اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیالزم, اپنی ذات کے معاملے میں آئیڈیالزم اور سسٹم کے معاملے میں اسٹیٹس کوئزم. یعنی جو کسی ملک میں سسٹم ہے اس کو مان لو. جب آپ مان لیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جہاں بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے تو جھوٹا فالس گراؤنڈ پر ہے, فالس گراؤنڈ پر کہ وہ ظلم کرتے ہیں. ظلم کوئی نہیں کرتا. جب آپ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں, جو حاکم ہے اس کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں, جب آپ تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے, وہ آپ کو مارتا پیٹتا ہے. اگر آپ سسٹم کے بارے میں اسٹیٹس کوئسٹ بن جائیں تو کہیں آپ کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں. جیسے ہم دیکھیے انڈیا میں ہیں, بہت سے لوگوں کو انڈیا کے سخت شکایت ہے. یہاں تک کہ ہے ایسے لوگ اسی ملک میں جو کہتے ہیں کہ انڈیا مسلمانوں کے لیے انیمی کنٹری ہے. یہ چھپا ہوا انڈیا میں مسلمان سیج میں ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیٹس بنا دیا گیا ہے. انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت زبردست کانسپریسی ہو رہی ہے کہ ان کی دینی پہچان کو ختم کر دیا جائے. ایک سے ایک بڑھ کر خیالات لوگوں کے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں. کیوں وہ خیالات کیوں ہیں؟ کہ وہ سسٹم کو چاہتے ہیں اسلامائز کرنا. ہمیں کچھ پرابلم نہیں انڈیا میں, ہم تو جا کے بری طرح سے کمفرٹیبل ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہمیں. ہمیں کوئی ہیٹ نہیں, کوئی ہمیں شکایت نہیں. سارا راز یہ ہے کہ آپ سسٹم کو شامل کر لیں اپنے دینی عقیدہ کے طور پر. یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم کو اپنے آپ کو, پورے سسٹم کو, پوری حکومت کو اسلامائز کرنا ہے. یہ جڑ ہے فساد کی اور شیطان کی سپر تزئین. یہ تزئین کا مطلب ہے بیوٹیفائی کرنا. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس کا جو کام ہے, جو بہکاتا ہے, وہ اس کا طریقہ ہے تزئین, یعنی غلط کام کو بیوٹیفائی کر کے اچھا بتانا. قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ زین اللہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے بیوٹیفائی کر رکھا ہے. یعنی ایک برے کام کو اچھا بنا رکھا ہے. یہ تو ہے اچھا بنانا, کہ ایک ایسی چیز جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, جس سے وائلنس پیدا ہوتا ہے, جس سے ساری دنیا کو آپ غیر سمجھنے لگتے ہیں, اور اس کو شیطان نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو اسلام کا مکمل اسلام کا جز ہے. یہ تو بیوٹیفیکیشن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے اصلاح امت کا, کہ مسلمانوں کو اس شیطانی تزئین سے باہر نکالا جائے, اسے باہر نکالا جائے. اب دیکھیں, میں نے ان سے کہا جو کل تشریف لائے تھے عرب اسکالر, کیا آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو کیا پائیں گے آپ؟ دیکھیے, ان اسلام دیر از اے ویل ڈیفائنڈ ڈسکرپشن آف آئیڈیالوجی, بٹ دیر از نو اسٹرکچرڈ ماڈل آف سسٹم ان اسلام. یعنی قرآن حدیث کا مطالعہ آپ 100 بار کر ڈالیے تو آپ پائیں گے کہ قرآن حدیث میں نظریہ یا آئیڈیالوجی کا تو بہت ہی ویل ڈیفائنڈ ڈسکرپشن ہے, اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ کیا ہے عقیدہ, کیا ہے اخلاق, کیا ہے عبادت, یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ سسٹم کا ہے, کوئی بھی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم اس میں نہیں ہے. میں نے ان کو مثال دی سید قطب, جو بہت چیمپئن مانے جاتے ہیں اس نظریے کے, ان کی بہت مشہور کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. تو وہ پڑھ لکھے تھے, عرب تھے, وہ کتاب بھی پڑھ رکھی تھی انہوں نے. تو میں نے کہا دیکھے وہ کتاب بظاہر تو موٹی سی کتاب ہے, لیکن اس کتاب میں نام تو اس کا ہے جسٹس کا نظام, لیکن اس کتاب میں کوئی بھی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم آف جسٹس نہیں ہے. کچھ واقعات ہیں کہ حضرت عمر نے یہ عدل کیا, حضرت علی نے یہ عدل کیا, تو اس کا نام نہیں سسٹم ہے. یعنی انہوں نے کچھ انفرادی کریکٹر کو سسٹم معنی میں لے لیا. سسٹم ایک اور چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم نہیں ہے اسلامی عدل کا, اسلامی نظام کا. انہوں نے مانا اس بات کو, بلکہ انہوں نے ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو دوسری کتاب ہے وہاں بھی, اس کتاب کے علاوہ جو دوسری کتابیں ان کی ہیں اس میں بھی کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم ماڈل نہیں پایا تھا. یہ انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے, ویل اسٹرکچرڈ ماڈل نہیں پایا تھا, یہ مانا انہوں نے. بس ہاں, بانیا انداز میں لوگ بولتے ہیں اسلام مکمل نظام, مکمل نظام. آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ وہ مکمل نظام کیا ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی کسی بھی کتاب میں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ اگلے اتوار کو مجھے بتائیے کہ فلاں کتاب میں ویل اسٹرکچرڈ سسٹم ہے اس میں, اس کتاب میں, اردو میں, انگلش میں, عربی میں, پرشین میں, آپ بتائیے کسی کتاب میں. ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسانی تاریخ کے لیے. یہ جو بات ہے قرآن اور حدیث میں کہ آئیڈیالوجی تو بہت ہی مکمل صورت میں بتا دی گئی ہے, سسٹم نہیں بتایا گیا, تو یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انسان کی ہسٹری میں. کیا ہے؟ اس لیے کہ ساری تاریخ میں اسی لڑیاں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کے ذہن میں جو نظام ہے اس کو وہ پرسائز کریں, اس کو سوشلائز کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں پورے اجتماعی زندگی میں. اسے لڑائی ہوتی رہی بار بار. پوری تاریخ میں جو مفکرین ہیں, جو تھنکرز ہیں, جو ریفارمرس ہیں, وہ سب خود اور ان کے فالوورس ہیٹ بھی جیتے رہے, لڑائی بھی جیتے رہے, اسی لیے کہ وہ چاہتے تھے سسٹم کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا. تو سسٹم تو ایک آلریڈی ہوتا ہے, جب ایک ہوتا ہے تو وہ ریسسٹ کرے گا, وہ اپنے کو بچانے کے لیے لڑے گا آپ سے. تو اسلام نے بہت زبردست طور پر ایک اصلاحی نقشہ بتایا جینے کا. وہ کیا ہے کہ تمہارا جو نظریہ ہے, تم نے جس چیز کو ڈسکور کیا ہے, اس کو اپنی زندگی میں فالو کرو. آپ نے دین کو ڈسکور کیا ہے تو دین پر خود کو آپ قائم کر لیں. اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں. لیکن جہاں تک سسٹم کی بات ہے, سوشل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے, اس میں آپ اسٹیٹس کو مان لیں. اسٹیٹس کو مان لیں تو کیا ہوگا, آپ کو جو یعنی پولیٹیکل پاور سے باہر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سب آپ کے لیے کھل جائیں گی. دیکھیے زندگی میں لیس دین 1% دخل ہے پالیٹکس کا, اور مور دین 99% جو ہے وہ پالیٹکس کے باہر. جیسے آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا میں, سچن تندولکر کا اتنا تھا کہ اخبار بھرا ہوا تھا اس سے. تو کیا کوئی پولیٹیکل یعنی پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے سچن تندولکر کو اتنا جو مقام ملا ہے کہ اس میں میں ریڈیو میں سنا کہ کل جو وہ جیتے ہیں اپنا آخری میچ تو پرائم منسٹر ان کو دینا چاہتے تھے مبارکباد. ٹیلی فون جب کیا پرائم منسٹر صاحب نے تو پرائم منسٹر کو لائن میں رکنا پڑا, یعنی دوسرے ٹیلی فون بات کر رہے تھے سچن. یعنی اتنی زبردست رش تھا مبارکباد دینے والوں کا کہ پرائم منسٹر کو بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑا. لیکن کون سا کارنامہ ان کا ہے؟ کیا انڈیا کے وہ پولیٹیکل ہیڈ تھے, رولر تھے انڈیا کے؟ پالیٹکس کو یہ مطلب ہی ان کا نہیں. کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے 24 سال کرکٹ کھیلے, وہاں کارنامے دکھائے تو ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا, بھارت رتن بنائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اعزازات دیے گئے. تو سب پالیٹکس کے باہر. اس بات کو اسلام نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس چیز کو کہ پالیٹکس کے باہر تو سب کچھ ہے, پالیٹکس میں بہت تھوڑا سا ہے. تو اس کا فارمولا ایڈجسٹمنٹ کا یہ بتایا اسلام نے کہ اپنی ذات کے معاملے میں تم اپنا جو نظریہ اس کو اختیار کر لو, اپنی ذات کے معاملے میں تم آئیڈیلسٹ بن جاؤ. اور جہاں تک معاملہ سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف کا ہے, وہاں پر جو اسٹیٹس کو ہے اس کو مان لو. تو سچن تندولکر نے جو اسٹیٹس کو تھا انڈیا اس کو مان لیا, یا نہیں انہوں نے چلایا کہ ہاں سسٹم یہ بدلو وہ بدلو. اس سسٹم میں اس طریقے چینجز لاؤ, اس لیے کبھی نہیں سچن نے ایسا کیا. سسٹم کو جیسے جو بھی ہے اس کو مان کر کے, یعنی اس کے بارے میں اسٹیٹس کو اختیار کر کے اپنے کرکٹ کے میدان میں, وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا تو دائرہ تھا یعنی 22 گز کی دنیا, شاید پچ 22 گز کو ہوتا ہے, 22 گز کا 22 جو پچ جو کھیل کا جو میدان ہوتا ہے وہ شاید 22 گز کا ہوتا ہوگا. تو ان کا میری تو وہی دنیا تھی. تو کتنا زبردست مثال ہے کہ اگر آپ سیاسی جھگڑے نہ کریں, سیاست کے بارے میں اسٹیٹس کوئس بن جائیں, تو سارا میدان کھلا ہوا آپ کا, یعنی پرائم منسٹر سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ. کیسی عجیب بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ڈیمونسٹریشن دیا ہے کہ تم لڑ رہے ہو پولیٹکس کے لیے اور کچھ پاتے نہیں. ہر مسلم ملک میں پولیٹیکل لڑائیاں چل رہی ہیں, پایا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں پایا. لیکن سچن نے 24 سال کے اندر اتنا بڑا درجہ لے لیا کہ پرائم منسٹر سے بھی آگے بڑھ گئے. وہ میں نے خود ریڈیو پر سنا کہ جب خبر آئی کہ سچن جیت گئے میچ, تو پرائم منسٹر نے ان سے بات کرنا چاہا مبارکباد دینے کے لیے. تو وہاں اتنے زیادہ ٹیلی فون آ رہے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر کو ویٹ کرنا پڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھایا ہے کہ پالیٹکس کا جو ادارہ وہ تو لیس دین 1% ہے, اور مور دین 90% پالیٹکس کے باہر ہے. پالیٹکس کے باہر دعوت ہے, ایجوکیشن ہے, بزنس ہے, انڈسٹری ہے, یعنی بے شمار میدان سب پالیٹکس سے باہر ہے. تو بیسٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا کیا ہے؟ اپنی ذات کے معاملے میں وہ کیجئے جو آپ حق سمجھتے ہیں, اور خارجی نظام کے معاملے میں جو دنیا میں نظام راج ہو گیا ہے اس کو مان لیجئے, اس سے ٹکراؤ مت کیجئے. تو اس میں کیا ہے, انسٹینٹلی آپ کو پیس مل جائے گا. سب سے بڑی چیز دیکھیں پیس ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑی چیز پیس ہے, کیونکہ پیس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے, مواقع مل جاتے ہیں, ہر قسم کے اسکوپ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. وہی تو اصل ہے. تو پیس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو سارے مواقع آپ کے لیے کھل گئے. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے, مسلمان مانتے ہیں کہ یعنی چار خلفائے راشدین کہتے ہیں ان کو, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. اسلام میں گویا یہ چار خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, سسٹم میں نمبر ون چیز یہ ہے کہ کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کیسا اس کا انتخاب کیا جائے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی صدر یا وزیر اعظم یا جو بھی لفظ بولیں آپ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے منتخب کیا جائے, یہ پہلا سوال ہے. لیکن آپ دیکھیے قرآن حدیث میں کچھ بھی اس بارے میں نہیں, یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے آپ الیکٹ کریں, کیسے منتخب کریں, اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کچھ بھی نہیں. اب پریکٹیکل طور پر کیا ہے, جو چار خلفاء تھے چاروں الگ الگ طریقے سے منتخب کیے گئے. مثلا دیکھیے, حضرت ابو بکر جو تھے تو مدینے میں اس وقت, مدینہ اس وقت ایک ٹاؤن جیسا تھا, کوئی دلی جیسا شہر نہیں تھا, وہ ایک ٹاؤن تھا بس. تو مدینے میں جو لوگ تھے, جو صحابہ, وہ جمع ہوئے ثقیفہ بنی سعدہ میں, وہ بھی سارے اہل مدینہ نہیں, وہ جو جمع ہوئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کے بعد اب ابو بکر جو ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں. اچھا, اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ ہے, تو پہلے خلیفہ نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے, اس طرح وہ بن گئے. تیسرے خلیفہ جو تھے حضرت عثمان, ان کا معاملہ یہ ہوا کہ سیکنڈ خلیفہ نے ایک بورڈ بنایا تھا چھ آدمیوں کا, اور کہا کہ چھ آدمی جو جس کو بنا دے وہ خلیفہ ہو جائے گا. چوتھے خلیفہ حضرت علی جو تھے, وہ تو انارکی کی شکل تھی وہاں پر, وہ تو بس ایسی بات ہو گیا, نزاع کی حالت قائم تھی. چنانچہ علی خلیفہ ہو گئے, تب بھی لڑائیاں ہوئیں عمر سے, وہ علی سے اور معاویہ سے. یعنی خلیفہ ان کو اعلان کر دیا کہ علی خلیفہ ہیں, لیکن معاویہ نے اور بنو امیہ نے ریولٹ کر دیا. تو چاروں کا چار ماڈل. تو آپ غور کیجئے کہ جو سسٹم کا جو نمبر ون مسئلہ ہے پولیٹیکل سسٹم کا, کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیسے بنایا جائے, وہی کلیئر نہیں, نہ ایز اے تھیوری اور نہ ایز اے پریکٹس. تو یہ دیکھیے کمی کی بات نہیں ہے, کوئی یہ تو اسلام کی ایک اصلاح ہے, ایک کنٹریبیوشن اسلام کا, کہ کس طریقے سے ایک ابدی وائلنس جو ہے, ابدی نزاع, ابدی ٹکراؤ کو ختم کیا جائے. پوری تاریخ میں انسان لڑتا رہا ہے کس کے لیے, پولیٹیکل پاور قبضہ کرنے کے لیے. ہر ایک کے مائنڈ میں اپنا ایک نقشہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. تو ساری تاریخ میں ٹکراؤ, جہاں ٹکراؤ ہے وہاں کیا ہے, ہیٹ ہے, وہاں نارملسی نہیں ہے. جب نارملسی نہ ہو, حالات معتدل نہ ہو, تو کیا ہوگا, کوئی بھی کانسٹرکٹیو کام اچھے طریقے سے انجام نہیں پا سکتا. یعنی جو ویلوز ہیں, ویلوز, محبت کی ویلوز کیسے فلرش کریں گی جہاں ٹکراؤ ہو, جہاں ہیٹ ہو. تو اسلام نے ایک بہت ہی یعنی پریکٹیکل فارمولا دیا, بلکہ یہی ایک ہی فارمولا ہے جو پریکٹیکلی پاسبل ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں آئیڈیالسٹ اور خارجی سسٹم کے معاملے میں پریگمیٹک, یعنی ذاتی آئیڈیالزم اور اجتماعی پریگمیٹزم یا اسٹیٹس کوئزم. تو کتنا زبردست یہ اصلاح کی ہے اسلام نے, بہت ہی زبردست اصلاح کی. یہ اسلام میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے, بلکہ اسلام کا یہ بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری کے لیے, سارے انسانوں کے لیے. تو یہ یعنی میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکمل اسلام, کمپلیٹ سسٹم کا نظریہ جو ہے, یہ شیطان کی تزئین ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا دیکھیے اس کا کیا نقصان ہوا, دو چیزوں سے مسلمان بالکل خالی ہو گئے, محبت خداوندی اور دعوت اللہ. کیونکہ جب آپ ہیٹ کریں گے, ہیٹ کلچر جہاں آیا وہاں لو کلچر چلا گیا. ساری دنیا سے آپ ہیٹ کر رہے ہیں آپ, تو لو کلچر کہاں سے آئے گا؟ جس دل میں نفرت ہوگی اس دل میں محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہ بالکل یعنی سائیکولوجیکل بات ہے, نیچرل بات ہے اور تجربے کی بات ہے. اب قرآن میں کہ یہی بات قرآن میں الفاظ میں کہی گئی کہ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, تو جہاں جب آپ نفرت بھر لیں گے اپنے سینے میں سارے انسانوں کے لیے نفرت, کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ نہیں وہ قائم کر رہے, تو اس بارے محبت الہی تو ختم ہو گئی. اور پھر دوسروں سے آپ نفرت کریں گے تو دعوت کیا دے گا ان کو؟ دعوت کی شرط ہے خیرخواہی. جب انسان سے خیرخواہی نہیں تو دعوت بھی نہیں, انسان سے خیرخواہی نہیں دعوت بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو بہت ہی بامانہ ہے, اگرچہ شارحین نے اس کو اہمیت کے ساتھ سمجھانی. ایک حدیث ہے جو مختلف کتابوں میں آئی ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 197. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تزیوها وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم حرمات فلا تنتهكوها. اس کے بعد فرمائے کہ وسکت عن اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها. مجھے اسی آخری ٹکڑے سے مطلب ہے, اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اس میں یہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش رہا ہے بغیر بھولے ہوئے, تو تم اسے بحث مت کرو. وہ سکت ان اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها, یعنی اللہ نے تم کو ہدایتیں جو دی ہیں, جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں, اس میں کچھ چیزیں غیر مذکور ہیں, تو اس غیر مذکور کو بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو, کیونکہ وہ غیر مذکور جو ہیں وہ مقصود کے طور پر, وہی مقصود الہی ہے. وہ سکت عن اشیاء من غیر نسان فلا تبصوا عنها, اللہ چپ رہا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بغیر بھولے ہوئے, تو وہ بحث مت کرو. اب آپ سوچیے اس کے بارے میں. تو جن لوگوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا, جن لوگوں نے اسلام کا مکمل نظام بتایا, جنہوں نے اس قسم کے پیسے نکالے, وہ یہی تو کیا انہوں نے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ذکر نہیں کیا تھا, جن کے بارے میں وہ سکوت اختیار کیا تھا, اس پر بحث کر رہے ہیں, اس پر بحث کر رہے ہیں, اس کے بحث کر رہے ہیں. بالکل لٹرل طور پر صحیح یہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن اتارا اور رسول اللہ نے اس کی تشریح کی, دونوں کے لے کر میں کہہ رہا ہوں, اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ اسلام میں حکومت قائم کرو, اسلام میں قانون نافذ کرو, اقم دولت الاسلام, نفذ شریعت الاسلام, یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ لوگ جو بتاتے ہیں اس کے مطابق تو ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ اقم دولت الاسلام, نفذ شریعت الاسلام, اسلام میں حکومت قائم کرو, اسلام میں قانون نافذ کرو, یہ تو کوئی ہے نہیں سارے قرآن میں, نہ حدیث میں بھی نہیں ہے. تو اس معنی کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ نے سکوت فرمایا. بہت ہی سیریس بات ہے سوچنے کی. وہ سکت عن اشیاء من غیر نسائن فلا تبصر لنا, تو کیا کہ یہ وہ میدان ہے, یہ وہ دائرہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے سکوت اختیار فرمایا ہے. اب لوگ اس کو خود سے اس میں نکال کر کے اور ایسے دعوے کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں. تو کتنا بڑا یعنی جسارت تھا, غور کیجئے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہے ہیں وہ لوگ کہ جس معاملے میں اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے اس کو اپنی طرف سے نکال کر بیان کر رہے ہیں. تو سکوت جو تھا کسی کمی کی وجہ سے نہیں تھا, سکوت اس لیے تھا کہ اگر اس معاملے میں تم خود سے کوئی ایڈیشن کرو گے, اضافہ کرو گے, تو کیا ہوگا, ابدی لڑائی, ابدی نفرت, اب وہی ہو گیا. اس زمانے میں مسلمان جو لڑ رہے ہیں اس کی واحد وجہ پولیٹیکل انٹرپریشن ہے, واحد وجہ. ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں, ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں, نہیں لڑ رہے تو کم از کم نفرت کر رہے ہیں. اس کا ایک ہی سبب ہے, وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام. عرب دنیا میں سید قطب اس کے چیمپئن ہیں, ان کی آپ تفسیر پڑھیے فی اظہار القرآن, وہ اسی قسم باتوں سے بھری ہوئی, لیکن بیانی انداز, خطیبانہ انداز, کوئی اس میں دلیل نہیں ہوتی, جو چاہے پڑھ لے اس کو. اس کتاب کو عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, کوئی بھی شخص پڑھ کے مجھے بتائے کہ کہاں انہوں نے بتایا ہے کہ دلیل کے ساتھ کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ حکومت قائم کرو, قانون نافذ کرو, دلیل کے ساتھ کہاں بتایا. اور جو لوگوں نے اس طرح کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر, سب کا حال یہ ہے کہ بیانیہ انداز میں کتابیں ہیں ان کی, دلیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سکوت بہت ہی میننگ فل تھا, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ سکوت جو تھا بہت میننگ فل تھا کہ اس نے فرد کے لیے تو سب کچھ بتا دیا, اجتماع کے لیے صرف کچھ اشارے ہیں بس, اور کچھ زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ فرد جو ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرد کے لیے جو کچھ بتایا, اس کے لیے تو میں اپنے کمرے میں اس کو عمل کروں تو کوئی پرابلم نہیں, وہ ایک نو پرابلم اسلام. فرد کے لیے جو اسلام ہے وہ ایک نو پرابلم اسلام ہے. فرد کے لیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اسلام ایک نو پرابلم ریلیجن ہے, نو پرابلم ریلیجن. لیکن جیسے آپ کہیں گے کہ ایک مکمل سسٹم ہے, ہمیں ہر جگہ اسلام میں حکومت قائم کرنا ہے, تو فل فور اسلام ایک پرابلم ریلیجن بن جاتا ہے, پرابلم ریلیجن. اور پھر لڑیے لڑیے لڑیے, نفرت کیجیے نفرت کیجیے نفرت کیجیے, تشدد کیجیے تشدد کیجیے, اور کچھ نہ بنائے تو آخر میں سوسائڈ بامبنگ کیجیے. تو کتنی بڑی بھول ہے جس میں ساری امت مسلمہ مبتلا ہے, ساری کی ساری امت مسلمہ. اگر آپ کے خیال ہو کہ نہیں مبتلا تو مجھے نام بتائیے, اس کتاب بتائیے, وہ کتاب کون سی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ لوگ اس بھول میں مبتلا نہیں ہیں. پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا, اسی زمانے میں یہ فتنہ پھیلا ہے. پرنٹنگ پریس کے زمانے, پرنٹنگ پریس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تاکہ ہم اسلام کا تعمیری کام کریں, معرفت پر کتابیں لکھیں, اللہ کے محبت اور خوف پر کتابیں لکھیں, دعوت کے موضوع پر کتابیں لکھیں. لیکن کتابیں لوگ لکھ ڈالی کیا اسی تک جھگڑے والے موضوعات پر, تو پرنٹنگ پریس ایک فطرہ بن گیا. بہت ہی عجیب بات. تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ شکایت کے لیے نہیں, بلکہ آپ لوگ جو اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں وہ سمجھیں کہ ان کا کیا کرنا ہے, ان کو کیا ذمہ داری ان کی ہے, اس سمجھنے کے لیے کہ امت ایک دلدل میں پھنسی ہوئی, اس سے ہمیں نکالنا ہے. تو یہ بات میں کسی تنقید کے طور پر کہہ رہا ہوں, نہ شکایت کے طور پر, بلکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کام کا نیچر کیا ہے اس کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امت مسلمہ کے اصلاح کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو ایک ایک, ایک 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 غلط ذہن بن گیا ہے, اور اس غلط ذہن نے مسلمانوں کو محروم کر دیا ہے پازیٹیو تھنکنگ سے, محبت انسانی سے, دعوت اللہ سے, کریٹو تھنکنگ سے, ہر چیز سے محروم کر دیا ہے. اب مسلمان صرف کھا کما رہے ہیں, بس کھانے کمانے کے سوا وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے. وہ یعنی اس زمانے میں جو مواقع ملے ہیں کھانے کمانے کے, گھر بناؤ, کار خریدو اور بیٹوں کو پڑھاؤ, اسے نظر آتے ہیں مسلمان. باقی جو میدان ہے معرفت کا اور دعوت اللہ کا اور ایجوکیشن کا, اس میں دکھائی نہیں دیتے وہ. کیوں؟ اسی کی وجہ سے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. میں کہوں کہ یہ جڑ کی بات ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو اس اصل روح کے ساتھ سمجھیں, اور پھر اس کو دنیا والوں تک پہنچائیں. خود سمجھنا اور دوسروں کو بتانا, یہ ہمارا مشن ہے. لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہ تو بات کو سمجھتا اور نہ اس کو فالو کر سکتا. بات کو سمجھنا بھی اللہ کی توفیق اس کے لیے چاہیے, اور اس پر عمل کرنا اس پر بھی اللہ کی توفیق چاہیے. تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے تاکہ ہم اللہ کے یہاں پہنچیں, کیونکہ بار موت آنی ہے اور اللہ کا سامنا پیش آنا ہے. تو اس وقت ہم اللہ کے وہ بندے قرار پائیں جن کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے. یہ ہے ہمارا گول, یہ ہمارا نشانہ. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی, اسی لیے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی. وہی کامیاب ہے حقیقت میں جو اس اعتبار سے کامیاب ہوا, اور وہی ناکام ہے جو اس اعتبار سے ناکام ہوا. یہی یعنی اسی کا نام ہے اسلامی زندگی, اسی کا نام ہے صراط مستقیم. اور بغیر اللہ کی توفیق سے یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
اوکے, ویل بی سٹارٹنگ ود دی کوسچن آنسر سیشن ناؤ. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Please mention your location when you send your questions. مولانا یہ سوال دلی سے ہے مولانا زکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے, مسند احمد کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہے حکم اور صلات. اس روایت میں حکم اور صلات کا مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیں, حکم کا مطلب تو ہوتا ہے پولیٹیکل پاور, صلات کا مطلب ہے نماز. تو لیکن یہ لفظ, دونوں لفظ جو ہیں وہ اپنے اسپرٹ کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں, لٹرل معنی میں نہیں استعمال ہوئے ہیں. یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی امت میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی نظام ہی نہ رہے, کوئی نماز روزہ نہ رہے, تو ہر امت میں رہتا ہے. مسلمان بھی باقی ڈھانچے کے اعتبار سے. تو ایک ہے سیاسی پاور کا ڈھانچہ, ایک ہے نماز کا ڈھانچہ. تو اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سیاسی ڈھانچہ ختم ہو جائے گا یا نماز کا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں کہا گیا ہے. بلکہ اسپرٹ کے اعتبار سے ختم ہو جائے گا. یعنی حکومت اسپرٹ کے اعتبار سے کیا ہے, وہ ہے عدل. عدل پر قائم ہو تو وہ سچی اسپرٹ پر قائم ہو گیا. اور نماز کا جو اسپرٹ ہے وہ ہے خشوع. تو خود قرآن, خود حدیث ہی ثابت ہے کہ نماز نہیں ختم ہو جائے گی, ڈھانچہ باقی رہے گا, روح ختم ہو جائے گی. مثلا دیکھیے کہ حدیث ہے کہ بعد کے زمانے میں, نبوی زمانہ جس میں, جس کے بارے میں اس حدیث میں اس کا اشارہ کیا گیا ہے, اس زمانے میں کیا ہوگا, مساجدہ معمرہ وہی خراب من الہدیٰ. ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا بظاہر ایک پولیٹیکل اسٹرکچر بھی ہوگا ان کے ہاں, حکومت بھی ان کے ہاں ہوگی, لیکن عدل کے اسپرٹ سے خالی ہوگی. ایسے بظاہر کے مسجدوں میں خوب نمازی بھرے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں بھی خشوع کی اسپرٹ موجود نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. تو خلاصہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بیتبار فارم تو باقی رہے گا لیکن بیتبار اسپرٹ وہ ختم ہو جائے گا ایک کے بعد ایک.
مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے کیا ہے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے کہا کہ اسلام کا نظام مکمل نہیں ہے, تو پھر کون سا نظام مکمل ہے؟ مولانا اس کی غلطی واضح کریں.
دیکھیے یہ سوال جو ہے خود غلط سوال ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھ تم کیسے کہتے ہو جبکہ فلاں آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ سوال ہی بے مطلب ہے, میننگ لیس سوال ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعبیر درست نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے, تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں دیکھو فلاں آیت میں فلاں حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ کون سا سوال, یہ کون سا سوال ہے جو کر رہے ہیں وہ؟ کوئی سر پر اس کا, کوئی اس کا, اس سوال کا کوئی سر پر نہیں. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی بنیاد پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اقیم دولت الاسلام نفذ شریعت الاسلام, اور موجودہ زمانے میں کچھ لوگ اسی کو گول بنائے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے, تو آپ کو ایسا حوالہ دینا چاہیے کہ ہاں دیکھو قرآن میں موجود ہے. یہ سوال تو کوئی سوال ہی نہیں, ایسا پھر سوال کیا جاتا, یہ سوال ہی نہیں ہے, یہ نہ سوال ہے نہ کچھ ہے, یہ تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں ہے کہ وہ الفاظ ہیں کہ کیا الفاظ ہے, وہی ہوا قائل ہوا, ہاں انہا کلمتن ہوا قائل ہوا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن خود بتاتا ہے کہ انا کلمتن و قائل, یعنی کچھ الفاظ بول رہا ہے کوئی مارے نہ مطلب, آدمی الفاظ بول رہا ہے لیکن مارے نہ مطلب. جیسے میں کہوں کہ یہ جو ہمارا جو حال ہے یہ حال نہیں ہے یہ ہاتھی ہے, تو الفاظ تو میری زبان سے نکلے ہاتھی ہے گھوڑا ہے کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہ مطلب تو کچھ نہیں ہوا اس کا. جنہوں نے ایسا کہا ان کا سوال ہی غلط ہے, ان سے آپ کہیے کہ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اقیم دولت الاسلام, تو پھر آپ نے کیسے نکال لیا ایک گول کہ حکومت قائم کرنا اسلام کا نشانہ ہے, اس کا جواب دیں وہ, کوئی قرآن کی آیت پیش کریں.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا امامت عظمیٰ کا لفظ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں.
یہ بدعت ہے, آپ بتائیے کہاں قرآن حدیث میں امامت عظمیٰ کا لفظ, کہیں بھی نہیں. لوگ لیتے اس معنی میں کہ ایک ہے مسجد کی امامت, ایک ہے عالم کی امامت. انہوں نے فرض کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ سارے دنیا کے امام بنے, لیڈر بنے یا حاکم بنے, یہ تو ان کا فرض کیا ہوا ہے. تو مسجد کی امامت یا نماز کی امامت تو بالکل صحیح ہے, وہ حدیث میں موجود ہے, لیکن یہ جو امامت عظمیٰ ہے یا امامت عالم ہے یہ تو کہیں نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ انی جاعلوں کا للناس اماما, میں تم کو لوگوں کا امام بنایا والا ہوں, تو کہاں حضرت ابراہیم کب دنیا کے لوگوں کے حاکم بن گئے, کب شہنشاہ بن گئے لوگوں کے اوپر, ایسا کبھی ہوا نہیں. تو امامت عظمیٰ جس زمانے میں بولی جاتی ہے جس معنی میں اس معنی میں بلا شبہ بدعت ہے. وہ ایک اور معنی میں جس معنی میں قرآن میں آیا حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ درست ہے, یعنی سارے عالم کی رہنمائی کا مشن حوالے ہوا حضرت ابراہیم کو, یعنی سارے عالم کو توحید کا پیغام پہنچاؤ, اس معنی میں درست ہے. لیکن جس معنی میں لوگ بولتے ہیں اس معنی میں بالکل غلط ہے, بدعت ہے, بیس لیس ہے, کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں اس کے اثر موجود نہیں ہے. یہ لفظ اپنے آپ ہی مبتدانہ لفظ ہے.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب ٹوڈیز لیکچر واز ریئلی ایکسلنٹ, یو ہیو فلی ایکسپلینڈ دی کانسیپٹ آف پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم اینڈ انڈیویجول ایکٹیویزم بائی اپلائنگ دا ایگزامپل آف سچن تینڈولکر. مے اللہ ایکسپٹ یور ایفرٹس اینڈ ہیلپ اس ٹو بی آن صراط مستقیم. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے باسط صاحب نے, انہوں نے لکھا ہے, پروفیٹ یوسف واز اے سلیو اینڈ یٹ ہی واز اے خلیفہ آف گاڈ, ہی واز رننگ ہز خلافت وائل بینگ اے سلیو, وائی ہیو دا پروموٹرز آف پولیٹیکل اسلام ignored Prophet Yusuf completely.
کیا مطلب,
कि मौलाना जब वो
कर
किंग के अंडर थे तब भी उन्होंने अपनी खिलाफत चलाई, तो वो एक रोल मॉडल थे मुसलमानों के लिए, तो उनको क्यों इग्नोर किया गया?
जो खिलाफत का लफ्ज हजरत यूसुफ के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कुरान में ये नहीं कहा गया कि हजरत यूसुफ जमीन के खलीफा थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सवाल जो है, यानी इसका वादा नहीं है कि सवाल का मतलब। देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, कुरान से साबित है कि दीन मलिक का था। मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीन मलिक, उस वक्त जो थे जब यूसुफ को कोई पोजिशन जो मिली हुई थी, उस पोजिशन के बावजूद वहां पर जो दीन था, यानी वहां दीन लफ्ज कानून के माने में है, कानून जो कानून था वो बादशाह का था। तो जब बादशाह का कानून था तो यूसुफ यानी मिस्र के खलीफा हो नहीं सकते, मिस्र के खलीफा तो वो बादशाह ही था। तो यानी हजरत यूसुफ की जो मिसाल है वो ये है कि अगर बादशाह से तुम टकराव न करो तो सारे मौके तुम्हारे खुल जाएंगे, जो आज मैंने कहा उसकी उसकी मिसाल है वो। हजरत यूसुफ ने बादशाह से कोई पॉलिटिकल टकराव नहीं किया, जैसे सचिन तेंदुलकर की मिसाल मैं दी सेकुलर एतबार से, कि सचिन तेंदुलकर ने हुकूमत से कोई पॉलिटिकल टकराव नहीं किया, तो क्या हुआ, नॉन पॉलिटिकल किंग बन गए वो, नॉन पॉलिटिकल किंग बन गए वो। तो ये सेकुलर मिसाल है। हद यूसुफ की मिसाल इस्लामी मिसाल है कि उन्होंने बादशाह टकराव नहीं किया तो वो भी वहां पर नॉन पॉलिटिकल किंग बन गए अमलन, क्योंकि वो सारे मौके उनके लिए खुले हुए थे, जिस तरह चाहे काम करें। तो बस बताऊँ, यूसुफ का जो मामला है वो बहुत जबरदस्त मिसाल है इस बात की। बाकी चूंकि मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के माने इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो जो सो कॉल्ड लीडर हैं, उनके ऊपर छाया हुआ है इख्तदार, तो है तो यूसुफ मिसाल उनकी दिखाई नहीं देती। जब आपके ऊपर कोई चीज छा जाए तो आप ब्लाइंड हो जाते, ब्लाइंड हुब्बुकश्शा योमी वैशिम, तो मोहब्बत सियासत लोगों पर गालिब है तो लोगों को अंधे बने गए। इतनी बड़ी मिसाल कुरान शरीफ है, जिसको असलुल कसद कहा गया है, उसको उसमें कुछ उनको हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें तो पॉलिटिकल पावर का कब्जा करना है। उसी मिस्र में, जिस मिस्र में ये मिसाल है यूसुफ की है, उसी मिस्र में पॉलिटिकल पावर के लिए खून खराब हो रहा आजकल, आप जानते हैं, उसी मिस्र में। और सब अरबी दान लोग हैं, इनको कुरान समझने में कोई मुश्किल नहीं। तो ऑब्सेशन बहुत बुरी चीज है। जब भी आपको पॉलिटिकल ऑब्सेशन हो जाए तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। कि ये सारे लोग जो हैं, ये है इनका केस जो है पॉलिटिकल ऑब्सेशन का केस है।
मौलाना, अगला सवाल तमिलनाडु से आया है मौलाना इलियास का। उन्होंने लिखा है, मौलाना इस्लाम का शुराए निजाम के क्या मायने हैं, इसके बारे में हमें बताएं।
ये कुरान की शूरा जो है अशूरा, उसमें यह आयत आई है, अम्रहुम शूरा बैनहुम। यह एक आम जनरल बात है, जनरल, कि मुसलमान जो है इस तरह काम करते हैं कि आपस में मशवरा करते हैं। रसूलुल्लाह बारे में है कि आप हर माह में मशवरा करते थे। तो मशवरा यानी इसमें मशवरा कल्चर, मशवरा पॉलिटिक्स नहीं। इस आयत का कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है। इसमें बताया गया है कि मशवरा को अपना कल्चर बनाओ, घर में हो तभी मशवरा करो, सफर करना है तभी मशवरा करो। इसमें जिस चीज की बात कही गई है वो यानी मशवरा की पॉलिटिक्स नहीं है, मशवरा का कल्चर, जिसको हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अख्तर करना चाहिए होता है। क्यों? जब दो आदमी मशवरा करते हैं तो एक्सचेंज होता है, दो आदमी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको सामने रखते हैं, تو اس کے بعد ڈسکشن ہوتا ہے, ڈسکشن سے بات کھلتی ہے. جب دو آدمی چار آدمی مل کر کے اپنی پہ رائے دیں اور کسی باعث کے بغیر وہاں پر مشورہ پر غور فکر ہو رہا ہو, تو ہمیشہ اس میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے, کوئی نیا آئیڈیا ایمرج کرتا ہے. تو مشورہ ایک نان پولیٹیکل کلچر ہے, مشورہ کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, یہ ایک نان پولیٹیکل کلچر ہے جو ہمیں ہر معاملے میں روزانہ کی زندگی میں گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی اختیار کرنا چاہیے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے شاہ نواز ظفر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, دین کی سیاسی تعبیر بے شک ایک غلط تعبیر ہے جس کی وجہ سے آج کے بیشتر مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں, تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ خلافہ راشدین کے دور میں بھی سیاسی ٹکراؤ ہوا جبکہ وہ لوگ دین کو اس کے اصل روپ میں سمجھنے والے تھے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں.
دیکھیے, کیا ٹکراؤ کا مطلب میں نہیں کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرپریشن سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ٹکراؤ کی تو بہت سی باتیں ہیں, سڑک پر لوگ ٹکرا جاتے ہیں, رستہ نہیں دیا تو ٹکرا گئے. تو ٹکراؤ کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. وہاں پر جو ٹکراؤ تھا, یعنی حضرت معاویہ میں, حضرت علی میں, وہ ٹکراؤ جو تھا اس کی بنیاد پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں تھا, وہ دراصل یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی, ان کو قتل کیا گیا تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو قاتلین تھے ان کو سزا دی جائے. تو حضرت معاویہ جو تھے ان کا اصرار یہ تھا کہ قاتلین جو ہیں وہ ان کے ورثہ کو حوالے کیے جائیں. حضرت عثمان اور حضرت معاویہ دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے, یعنی بنو امیہ سے دونوں کا تعلق تھا. تو ان کا جو وہاں پر جو رواج چلا رہا تھا پہلے سے, وہ یہی تھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کو حوالے کر دیا جاتا تھا, پھر وہ جس طرح چاہے اس کو سزا دیں, یہ رواج تھا وہاں. تو حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں, ہم اس کو عدالت میں جائیں گے, وہاں پر کاروائی ہوگی, عدالتی فیصلے کے تحت وہاں پر نافذ کیا جائے گا جو طے ہوگا. یہ دو رائے کا ٹکراؤ تھا, دو رائے کا ٹکراؤ تھا. یہ بڑھتے بڑھتے جنگ شروع تختار گئی. تو وہاں جو ٹکراؤ پیش آیا اس کے سبب دوسرا تھا, پولیٹیکل انٹرپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا.
مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ہاؤ ٹو ریکوگنائز دیٹ اے پرٹیکولر آئیڈیالوجی از سیٹنز تزین اینڈ ہاؤ ٹو سیو آور سیلوز فرام دیٹ, اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں.
بہت ہی آسان ہے. جب بھی آپ کوئی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے, یعنی بیوٹیفائڈ وے میں, تو آپ ہمیشہ ڈھونڈیے قرآن میں اس کا کچھ اصل ہے. جیسے ابھی ایک سوال جو ابھی آیا تھا کہ اس کیا تھا کہ اسلام اگر مکمل نہیں تو
کون سا نظام مکمل ہے.
ہاں, اب یہ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ یہ سوال کی کوئی اصل کا قرآن میں ہے, تو قرآن میں تو اس کا اصل کوئی ہے نہیں. تو جب بھی کوئی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے بیوٹیفائڈ وے میں, تو فوراً آپ یہ کیجئے کہ قرآن میں ڈھونڈیے کہ کیا اس کے اثر قرآن میں ہے. نہیں ہے تو وہ شیطان کا بیوٹیفیکیشن ہے, وہ شیطان کا بیوٹیفیکیشن ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں انڈیا کے بارے میں, انڈیا کے جو لیڈر ہیں, سو کال لیڈر, میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا, سیلف اسٹائل لیڈر ہیں یہ لوگ, تو تقریباً سبھی کا ایک آپسیشن ہے. وہ کیا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جا رہا, مسلمانوں کی پہچان کو ختم کیا جا رہا. اب یہ ہے, تو میں یعنی یہ کہوں گا کہ جو یہ آپ کے ذہن میں آیا ہے, تو دیکھیں قرآن میں کیا کہیں ایسا لکھا ہے. پہچان کا تو کوئی حقیقت ہی نہیں اسلام میں ہے. یعنی آئیڈینٹی جو ہے اسلام کی وہ اسپرچل ہے نہ کہ ظاہری. یعنی مطلب داڑھی پر کوئی پابندی ہو تو آپ کہیں کہ اسلام کی پچھا مٹائی جا رہی ہے. تو اسلام کی پہچان جو ہے اسپرٹ ہے, یہ تقویٰ ہے اور خوف خدا ہے, محبت الہی ہے, آخرت طلبی ہے. یہ اسلام کی اسپرٹ ہے, یہ اسلام کی پہچان ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ ظاہری چیزوں کو پہچان بنا لیا. مثلا آج اگر فرض کیا حکومت یہ کہے کہ مسلم یونیورسٹی کا نام صرف علی گڑھ یونیورسٹی رہے گا, مسلم نہیں ہوگا, تو سارا شور مچائیں گے, دیکھو اسلام کی پہچان مٹا رہے ہیں. تو آپ سوچیں قرآن میں کیا کہا گیا, اپنے اداروں کا نام مسلم رکھو, کیا لکھا ہے؟ تو لیکن معلوم ہوگا کہ تو ایسا ہی نہیں. رسول اللہ نے مدینے میں جو اسٹیٹ بنائی تھی تو آپ نے اس کا نام مسلم اسٹیٹ تو نہیں رکھا تھا, وہ تو مدینہ تھا بس. تو اپنے آپ میں یہ چیز ثابت شدہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائے تو اس کا نام مسلم ہو. تو اگر حکومت کہے کہ اس لفظ مسلم سے کے بجائے صرف علی گڑھ کہو, تو اس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں کہ اسلام کے انٹرمیشن ہو رہا ہے, اسلام کی پہچان مٹائی جا رہی. تو بہت ہی سیدھا سادہ طریقہ یہ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ حالت میں موجود ہے. آپ جس چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے اس کا آپ سورس یا اس کا اثر ڈھونڈیے قرآن میں. اگر قرآن اس کو سرٹیفائی کرے تو سمجھیے کہ صحیح ہے, نہیں تو سمجھیے غلط ہے. بالکل سیدھا سادہ اصول ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مولانا زکوان ندوی نے. انہوں نے لکھا ہے, ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو جائیں گے, اس وقت تم ان تمام فرقوں سے دور رہو. مولانا اس حدیث کو واضح کریں.
دیکھیں فرقہ بندی ہوتی ہے ہمیشہ ظاہری بات کو لے کر, اسپرٹ پر فرقہ بندی نہیں ہوتی. تقویٰ, اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, جنت کا اشتاق, اس پر کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی, ظاہری چیزوں فرقہ بندی ہوتی. تو ظاہری چیزوں فرقہ بندی اپنے آپ ہی غلط ہے. دیکھیں ظاہری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ریلیٹیو ہوتی ہیں, اضافی. کیا آپ چاہے شیروانی پہنیں, کوٹ پہنیں, ٹوپی پہنا یا پگڑی باندھیں, یہ سب ریلیٹیو چیزیں, یہ اصل نہیں ہے اسلام کی. تو فرقہ بندیاں سب اسی پہ ہوتی ہیں. جتنے بھی فرقہ مسلمان بنے ہیں وہ سب فرقے کسی ظاہری چیز کو لے کر بنے ہیں, کسی اسپرٹ کو لے کر نہیں بنے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں فارم والا اسلام چل پڑے تو سب دور رہو, تم اس کو اسپرٹ والے اسلام سے تم اسٹک کرو. ان الفاظ کا جو مطلب ہے اصلاً اس کو غور کیجیے آپ, کہ فان والے اسلام میں تو اپنے شریک کی مت کرو, بلکہ دوبارہ تم اسپرٹ والے اسلام کی طرف چلے جاؤ. تو حدیث کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیویشن ہوگا بعد کے زمانے میں, جب زوال کا زمانہ آئے گا. دور زوال میں سب ہوتا ہے, تو دور زوال میں ایک ڈیویشن ہوگا کہ لوگ فارم کو لے کر کے فرقے بنائیں گے, کیونکہ فارم میں ہمیشہ کچھ کچھ فرق ہوتا ہے ہمیشہ. تو فرق ہوگا تو ایک میرا فارم صحیح ہے, ان کا میرا فارم صحیح ہے, اس پہ فرقے بنیں گے. تو رسول اللہ فرمانے کہ یہ بدعت ہوگی, جب بھی ایسا ہوگا تو اسے دور رہو. فارم کے فرق کو کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, فارم کے اعتبار جو فرق ہوتا ہے اس کو کہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تم کو اسٹک کرنا چاہیے اسپرٹ پر, جو اسلام کے ویلوز ہیں اس پر اسٹک کرنا چاہیے.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, اسلام میں امامت عظمیٰ کا تصور نہیں ہے, اسلام میں شہادت عظمیٰ کا تصور ہے. جو الفاظ ہیں وہ ہیں, آز من ناسی شہادتن اندا رب العالمین, یعنی برتر دلائل کے ساتھ خدا کے دین کی دعوت.
ہاں صحیح ہے, وہ جو حدیث ہے یہ اس میں پوری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ حجت یعنی دلائل کے ذریعے سے اسلام کی صداقت ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس وقت جو لوگ یہ کریں کہ وقت کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے دلائل کے ذریعے اس کو مطمئن کریں, تو وہ کام کریں گے جس کو سب سے بڑی شہادت کہا گیا ہے. شہادت معنی گواہی, دعوت جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو قرآن میں شہادت کہا آتا ہے حدیث میں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے کے لوگ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے اس دور کی جس کو کہا جاتا ہے ایج آف ریزن. موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے ایج آف ریزن, یعنی ریزن کی باتیں ریزن کی بنیاد پر ماننا یا نہ ماننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج آف ریزن میں جو لوگ یہ کریں کہ ریزن بیسڈ اسلام پیش کریں, دلائل کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کریں, تو وہ بہت بڑا کام کریں گے اور وہ اللہ کی نظر میں عظیم ترین شہادت یا عظیم ترین دعوتی رول قرار پائے گا.
مولانا اگلا سوال کشمیر سے کیا ہے حامد اللہ حمید صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, ریسنٹلی ان اے ریلی ایٹ کشمیر مسٹر سید علی شاہ گیلانی has appealed Kashmiris not to read Al-Risala as it is creating confusion in Islam. Maulana, what is your comment on that?
دیکھیں اصل مسئلہ تو کنفیوژن کیا ہے. ان کی جو رپورٹ آئی ہے اخبار میں پڑھا میں نے اس کو, وہ یہ نہیں بتا پائے کہ کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے Al-Risala. یہ تو ایک الزام ہے, بس ایک الزام انہوں نے کی زبان بولے وہ الیگیشن کی زبان, لیکن یہ نہیں بتایا کہ واٹ از دیٹ کنفیوژن. جب تک آپ یہ اسپیسیفک طور پر نہ بتائیں کہ ارے سلا کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے تو اس کا کوئی جواب کہا دے گا. کہیں کہ یہ تو ایک بیس لیس الیگیشن ہے, ایک الزام ہے بس. الزام تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. ایک آدمی کو کہہ دیں کہ تم انسان نہیں ہو, تم انیمل ہو, تو الزام تو کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو. تو بہر وہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے, وہ صرف الیگیشن ہے. اس میں انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ رسالہ کون سا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے, اف پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام از ناٹ ڈیرائیوڈ فرام قرآن اینڈ حدیث then how did Muslim scholars got involved in it even though they had knowledge of Quran as well as Hadith?
دیکھیں اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ گریجویل طور پر ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے ذہن میں چھا جاتا ہے, آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کس غلطی میں پھنس گیا ہوں. میں دیکھیں ہوا یہ کہ اس زمانے میں یعنی یہ زمانہ جو اس کو ہم نیا زمانہ کہتے ہیں, تو مغربی طاقتیں ابھریں, مثلاً یعنی فرانس ابھرا, برطانیہ ابھرا اور دوسرے ملک مغربی ملک ابھرے. انہوں نے دنیا میں اپنا ڈومینیشن قائم کرنا چاہا کیونکہ وہ نئی طاقتوں سے مسلح ہو چکے تھے. انہوں نے اسٹیم پاور دریافت کیا تھا, ماڈرن انڈسٹری دریافت کی تھی, وہ ماڈرن انداز میں انہوں نے اپنی فوجوں کو منظم کیا تھا, تو نئی طاقت سے ابھرے وہ. تو اس وقت جو انہوں نے ڈومینیشن کرنا چاہا, تو اس وقت مسلموں نے جگہ جگہ مسلمانی حکومتیں تھیں, تو ترکوں کی حکومت, مغل حکومت, تو ان کی زد میں یہی حکومتیں آئیں, یہ حکومتیں. تو افریقہ میں اور یورپ میں مسلم حکومتوں کو ختم کر کے انہوں نے ختم تو نہیں کیا, مطلب ان کو ڈومینیٹ کر کے اپنا سترہ قائم کیا. تو اب شروع میں اس کے خلاف ری ایکشن ہوا لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے یہی لوگ جو اس میں آئے تھے یعنی لڑائی کے میدان میں, اپنے اس لڑائی کے لڑائی کی اس تحریک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, مسلمانوں کو مزید اپنے ساتھ لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ پولیٹیکل انٹرپشن دینا شروع کیا. اسی ہی کا اسی سیکوینس میں آیا ہے, یعنی 19 صدی کے آغاز میں کولونیل پاورز کے خلاف جو لڑائی شروع کی گئی تھی اسی کے سیکوینس میں بات کو ایسا ہوا کہ اس کو انہوں نے ایک نظریے کی شکل دے دی, ایک پولیٹیکل جسٹیفیکیشن اس کا کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا یہ اس عقیدہ کا مسئلہ بنا دیا. یعنی پہلے دور میں یہ عقیدہ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے چھیڑا ہے تو ہم اسے واپس لیں گے. پہلے دور میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سے پولیٹیکل پاور انہوں نے چھینا ہے تو ہم اسے واپس کریں گے, چھینے کے ان سے دوبارہ لڑ کر کے, یہ تھا. لیکن بعد کو انہوں نے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ ہمارا عقیدے کا معاملہ, ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم دوبارہ اسلامی حکومت قائم کریں. تو میں سمجھتا ہوں اسی سیکوینس کا کلمنیشن تھا یہ کہ اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا گیا.
مولانا اگلا سوال جے پور سے کیا ہے فیروز صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا اف دیر از نو سسٹم بینگ گیون ان قرآن دین ہاؤ کم آل اوور دا مسلم ورلڈ دیر از سو مچ نوائز اباؤٹ کریئٹنگ دی اسلامک سسٹم. پلیز ٹیل اس وچ ورس آف دا قرآن ہیز بین مس انٹرپریٹڈ بائی دی سو کالڈ اسکالرس ہو ہیو گیون دی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن.
ایک تو یہی ہے, اقیم الدین کی آیت جو ہے قرآن میں آیت ہے کہ دین کو قائم کرو, اقیم الدین. تو میں نے اس پر بہت تفصیلی بحث کی اپنی کتاب میں کہ سارے مفسرین اس کو معنی یہ لیتے ہیں اور لفظ سے یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کا تعلق پرسنل دین سے, ایک ایک فرد سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کے پیرو بنو. یعنی اقیم الدین کے معنی ہیں دین کی پیروی بننا, دین کو فالو کرنا. لیکن اس کو کیا کیا انہوں نے دین کو قائم کرنا یعنی لازم کو متعدی کر دیا, اس کو کہیں کہ لازم کو متعدی کر دیا. اس آیت کا کچھ بھی تعلق سسٹم سے نہیں ہے, نہ حکومت سے بھی نہیں. آپ کو اس میں جاننا چاہے تفصیل تو میری کتاب ہے تعبیر غلطی, اس میں میں نے سارے مفسرین کے حوالے دیے ہیں. اس میں کوئی مفسر اس کو نہیں لیتا اس معنی میں جس معنی میں لے رکھا ہے لوگوں نے. اس طرح کی آیتیں ہیں, جب مثلا ایک آیت ہے قرآن مجید میں کونوں قوامین بالقسط, تو اس کا مطلب ہے کہ قسط پر یعنی قسط پر قائم ہونے والے بنو. قسط معنی جسٹس, انصاف. یعنی اے مسلمانوں تم اپنی زندگی میں انصاف کا طریقہ اختیار کرو. تو یہ ہے لازم کا صیغہ, لیکن کر دیا انہوں نے متعدی. یعنی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم قسط کے نظام کو دنیا میں قائم کرو. یہ تو بالکل یعنی غیر علمی, بالکل بیس لیس باتیں ہیں, لیکن عوام چونکہ تجزیہ نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اسی فریب, سمجھتے ہیں کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. حالانکہ علمی طور پر یہ بالکل بیس لیس ہے, علمی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس استدلال کی.